الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قرآن کریم کے بنیادی مضامین میں سے مجازات کا مضمون ہے. مجازات بدلے کو کہتے ہیں. انسان کے ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ریٹرن رکھا ہے، انہوں نے اپنی قدرت سے بنایا، اپنے نظام سے بنایا ہے. اور جگہ جگہ قرآن پاک میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو کوئی فیل نہیں کر سکتا، اور ان کے ارادے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور ان کے ارادے کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے. اس لیے انسانی زندگی کے ساتھ میں جو انہوں نے نظام طے فرمایا ہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو واقف کرایا گیا کہ دیکھو یہ سیٹ اپ ہم نے بنایا ہوا ہے، تمہارے چاہنے سے بھی ہونے والا ہے، تمہارے نہیں چاہنے سے بھی ہونے والا ہے. تم اگر اس کو اوائڈ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. تم ہماری مخلوق ہے، تم ہمارے محتاج ہیں، تم ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہمارے کنٹرول میں ہیں. تمہارا پاس بھی، تمہارا پریزنٹ بھی، تمہارا فیوچر بھی، کوئی چیز تمہاری ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے. لہذا ہر انسان کے ساتھ جو نظام ہم نے طے کیا ہے، اس نظام کو تم اچھی طریقے سے پہچان لو. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے خلاصے میں یہ بات ہوا کرتی ہے، اس میں مجازات سے واقف کراتے ہیں کہ تمہارے جو عمل ہوں گے، جس طرح کے بھی عمل ہوں گے، اس کا ہم نے بدلہ طے کیا ہوا ہے. اور قرآن پاک کے یہ مرکزی مضامین میں سے ہے کہ اس بدلے کی تفصیلات سے واقف کرایا گیا. اس کے مختلف پہلوؤں میں سے جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نقصان والا جو پہلو ہے اس سے تم واقف ہو جاؤ تاکہ تم اس سے بچ جاؤ. آدمی کے نزدیک پہلے نقصان سے بچاؤ اصل ہے، فائدہ مل جانا اس کے بعد کا مرحلہ ہے. اگر فائدہ مل جائے تو فبیحہ و نعمت، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر فائدہ نہ ملے تو کم از کم نقصان نہ ہو. اگر تکلیف اور نقصان کی کوئی بات ہے تو آدمی ہر قیمت پر اس کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کو اوائڈ کرے، اس سے بچ جائے. اس کو دفع مضرت کہتے ہیں. ایک ہے جلب منفعت، فائدہ حاصل ہونا، اور ایک ہے دفع مضرت، نقصان کو دور کر دینا اپنے سے. تو انبیاء علیہ السلام کو پہلے نذیر اسی لیے کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہا گیا، آپ کا اسم مبارک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو کام لگایا گیا تبلیغ میں، وہ نظارت کا لگایا گیا. نذیر ڈرانے والا، نظارت ڈراوا. نظارت کا کام آپ کو سب سے پہلے لگایا گیا. سورہ اقرا کی آیتیں پانچ نازل ہونے کے بعد میں جو سب سے پہلے نازل ہوئی آیتیں وہ سورہ مدثر کی ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور ڈرا دو. یہ سب سے پہلا کام بتایا گیا کہ ڈرا دو لوگوں کو، اس سے واقف کرا دو کہ یہ نقصان ہے جو سامنے ہے، تم اس سے بچ جاؤ کسی طرح سے. اور یہ نقصان کا سیٹ اپ تمہارے عملوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس معنی کر تمہارے ہاتھ میں ہے. اس نقصان سے بچنا تمہارے ہاتھ میں ہے، یا اس نقصان سے پڑنا بھی تمہارے ہاتھ میں ہے. اس لیے پیغمبر ڈراتے ہیں سب سے پہلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صفا پہاڑی پر سب کو بلایا، خود صفا پہاڑی پر چڑھ گئے. اس وقت صفا پہاڑی کافی اونچی تھی، اب تو لگتا بھی نہیں ہے کہ صفا پہاڑی بھی کوئی جگہ تھی. پہلے جو ہے اس سے دس ہاتھ نیچے زمین تھی، تو اب دس ہاتھ اوپر کے بعد یہ پہاڑی والا حصہ شروع ہوتا تھا جہاں پہ ہم لوگ آج کل صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں نا. تو آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور آپ نے اپنے خاندان والوں میں سے سب کو جوڑا، بلایا ان کو، بلایا ان کو، بلایا پورے خاندان والوں کو کہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، آؤ، بہت اہم بات ہے، آؤ. اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں رائے پوچھی کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ما جربنا کا کید بن، ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ آپ میں نہیں کیا ہے، کبھی زندگی میں ہم نے جھوٹ کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ آپ کبھی کوئی غلط بیانی کرتے ہیں، کبھی نہیں کیا آپ نے. چالیس سال گزر گئے، کوئی ایک چھوٹا واقعہ بھی نہیں ہوا ایسا. اور آپ تو ہمارے درمیان صادق ہیں اور امین ہیں، سچے ہیں اور امانت دار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو سب سے زیادہ ابھارا گیا ہے پہلے سے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ یہ جو کہیں گے یہ بات صحیح ہوگی بالکل، کیونکہ جو بات کہی جانے والی تھی وہ نظر نہیں آنے والی ہے، وہ صرف کہنے پر یقین کرنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ چاہیں کہ دیکھیں، آپ چاہیں کہ فیل کریں، محسوس کریں، آپ چاہیں کہ تجربہ کریں، ایسا نہیں ہونے والا ہے انسانوں. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر یقین کرنے کی بات ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے لقب سے متعارف کرایا گیا، اور سب سے زیادہ جس چیز پر ٹرسٹ تھا لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو اور اطراف کے لوگوں کو، آپ کی سچائی کے بارے میں تھا. چنانچہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہی پہلے اقرار کرا لیا کہ تم میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو. پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑی سے نیچے ہو، میں پہاڑی کے اوپر ہوں. تم کو اس سائڈ کا نظر آتا ہے جس سائڈ میں تم کھڑے ہو، اور پہاڑ کا وہ سائڈ والا حصہ نظر نہیں آتا جو اس کے پیچھے ہے اور اوپر کھڑے رہنے والے کو نظر آتا ہے. تو میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوں کہ تمہاری جو سائڈ ہے وہ بھی مجھے پوری نظر آ رہی، اور پچھلی جو سائڈ ہے وہ بھی پوری مجھے نظر آ رہی، تمہیں نظر نہیں آ رہی. اب اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم کیا میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم بالکل آپ کی تصدیق کریں، آپ سچے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں تو واقعی ایسا. تب آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور فرمایا انی ان النذیر العریان، میں برہنہ ڈرانے والا ہوں، ننگا ڈرانے والا ہوں. نذیر عریان کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی والی بات ہوتی تھی عربوں میں، عربوں کے قبیلوں میں، کہ ٹائم بالکل نہیں ہے اور بالکل ایمرجنسی ہے، جو جس کنڈیشن میں جس حالت میں ہے اس کو اسی حالت میں تیار ہو کے اپنے خیمے سے باہر نکلنا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، تو ایسے وقت میں آدمی آواز لگاتا تھا اور اپنے پورے کپڑے اتار دیتا تھا. تو کپڑے اتار دینا اس کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اب ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم اس معاملے میں کچھ سوچو، یا میری خبر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تعامل کرو، یا تم اپنی تیاری کے بارے میں کچھ تعامل کرو، اس کا ٹائم نہیں ہے. تو فرمایا ان نذیر العریان، میں نذیر عریان ہوں تمہارے. عریان تو ہو نہیں سکتا کیونکہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں نذیر عریان کی طرح ہوں تمہارے واسطے، کہ میں بالکل ڈرانے والا ہوں، ایسا جیسے برہنہ ہو کر آدمی ڈرایا کرتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس اور تمہارے پیچھے عذاب ہے اللہ کا اگر تم نے میری مخالفت کی، اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے حکموں کو تم نے نہیں مانا، اور اللہ پاک کے دیے ہوئے علم کو تم نے قبول نہیں کر لیا، تو پھر میں ڈرانے والا ہوں. تو یہ ڈرانے کا جو مضمون ہے پہلے دن سے ہے، سب سے زیادہ اس کو اہمیت قرآن پاک میں دی گئی. علم انسان کی یہ سب سے بڑی ضرورت یہ بتائی گئی، کوئی چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے انسان کو جس کی اتنی ضرورت ہے کہ جو انسان کا انجام ہے، فیوچر ہے، مستقبل ہے، اس میں جو نقصان اس کو پیش آنے والا ہے اور اس کے عمل کی وجہ سے پیش آنے والا ہے، اس سے انسان کو ڈرا دیا جائے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر طریقہ زندگی ہوگا، اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں، خوشی میں، غم میں، شادی بیاہ میں، کمائی میں، خرچ میں، معاشرت میں، طرز زندگی میں، تہذیب میں، ثقافت، کسی بھی چیز میں، یہ نقصان لاوے گی چیز، اس کو واقف کرانے کے واسطے کہ وہ نقصان ہے کیا. اگر تم نے ایسے اپنے آپ کو ایزی لے کر، ٹیک اٹ ایزی ہوتا نا، ایزی لے کر اور زیادہ توجہ نہیں دے کر، سنسیئر نہیں ہو کر وقت نکال دیا اگر آپ نے، تو کیا ہونے والا ہے؟ اس کو قرآن پاک میں اتنا پھیلا کے بیان کیا گیا ہے، اتنی جگہوں پر یہ مضمون ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس پہلو سے متعلق چند آیتیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آج رکھا جاتا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ وہ کیا نقصان ہے، مجازات کا وہ کیا سسٹم ہے جو انسانوں کو واقف کرایا گیا اور بتایا گیا ہے. بیسیوں جگہوں میں سے جیسے مثلا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم سب زمین سے نکال کے اکٹھا کر دیے جاؤ گے، ہم سور پھونکیں گے اور سور پھونکنے کے ذریعے سے جتنے زمین میں دفن ہوئے تھے سارے لوگ اٹھ جائیں گے، سب کو زندگی دے دی جائے گی، اور اسی جسم کے ساتھ ان کا حشر ہو جائے گا، ان کے انہی جسموں کے اندر روح کو واپس کیا جائے گا، اور پھر سب کو جب اکٹھا کیا جائے گا تو یہ تین قسموں میں بٹ جائے گا. ایک وہ ہوں گے جو نیک ہیں، اور ایک وہ ہوں گے جو نیکوں میں اسپیشل ہیں. نیک کے دو درجے کر دیے پھر اللہ پاک نے، ایک وہ جو اخص لوگ ہیں، خواص لوگ ہیں بالکل، اور یہ فرمایا کہ یہ بہت تھوڑے ہونے والے ہیں، آخر انسانوں میں سے بہت تھوڑے ہوں گے، اور پچھلے ابتدائی انسانوں میں سے یہ بہت زیادہ ہوں گے، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں ہوں گے، اور اس امت کے جو بعد میں آنے والے لوگوں میں سے ہیں وہ ان میں سے بہت ہی کم ہوں گے، اور ایسے ہی پچھلی امتوں کے اندر بھی نبی کے جو قریب کے لوگ ہوں گے وہ بڑی تعداد میں ہوں گے، اور جو تھوڑا سا فاصلے پر ہوں گے یا ان کی زندگی سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے وہ کم تعداد کے اندر ہوں گے. تو بہرحال ہوں گے دونوں کے دونوں اچھے انجام کے، یہ دو قسمیں ہو گئی، اور ایک تیسری قسم ہوگی کہ جو برے ہوں گے. یہ جو برے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کھولتے ہوئے پانی میں رکھے جائیں گے، یہ انتہائی تیز بھاپ میں رکھے جائیں گے، اسٹیم میں، ایک ایسی اسٹیم کہ بس چو طرف سے آدمی کو تیزی کے ذریعے سے اس کے جھلسایا جا رہا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ کھولتا ہوا پانی اس کے سامنے ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اکڑنے والے لوگ ہیں، ہماری بات کے سامنے اکڑنے والے اور دولت کے نشے میں رہنے والے. مترف کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے پاس پیسہ بہت ہو گیا تھا اور وسائل زندگی کی سہولت ہو گئی تھی، اب ان کو فکر نہیں رہی کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیوں نہیں اٹھایا جائے گا، تم سے پہلوں کو بھی اٹھایا جائے گا، تم کو بھی اٹھایا جائے گا، تمہارے بعد والوں کو بھی اٹھایا جائے گا. کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہم جس کو اٹھائیں گے مرنے کے بعد میں وہ اٹھنے سے رہ جائے. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ان لوگوں کو بھوک لگے گی اور اتنی زیادہ بھوک لگے گی کہ بس کچھ بھی دے دیا جائے تو وہ کھانے کو تیار ہوں گے. تو پھر ان کو کھانے کے لیے دو چیزیں دی جائیں، ایک جہنم کے انگارے، جہنم کے انگارے جو ہیں وہ کھانے کو دیے جائیں، اور دوسرے زقوم ان کو دیا جائے گا کھانے. زقوم جو دیا جائے گا اس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ وہ ایک ایسا پھل ہے جس کا کانٹا ہوتا ہے بہت تیز، جیسے ہی جہنمی کھائے گا، برا آدمی کھائے گا، وہ پھنس جائے گا اس کے گلے میں، اس کے کانٹے جو ہے نا بالکل اس میں سلاخوں کی طرح سے نکل کے چو طرف حلق کے اندر پھنس جائیں گے. وہ نگلنا چاہے گا تو نگل نہیں سکے گا، اگلنا چاہے گا تو اگل نہیں سکے گا، اور دم رک جائے گا، جیسے سانس اکھڑ جائے گی لیکن سانس اکھڑے گی نہیں. وہاں یہ صورت حال ہے کہ وہ پھنس جائے گا کھانا. اب جب یہ پھنس جائے گا کھانا اور تو یہ پانی مانگیں گے کہ بھئی دنیا میں ہم جب کوئی چیز پھنس جایا کرتی تھی گلے میں تو پانی کے ذریعے سے اس کو حلق میں اتارا کرتے تھے، تو ہم پانی پی لیں شاید اس کی وجہ سے یہ گل جائیں گے کانٹے، اور کانٹے گل کے جو ہے نا وہ اتر جائے گا کھانا حلق میں. تو جب وہ پانی مانگیں گے تو ایک عرصے کے بعد ان کو پانی دیا جائے گا، بہت ٹائم گزرنے کے بعد، لیکن وہ پانی ہوگا کھولتا ہوا، اور اس قدر کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب وہ گرم پانی ان کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو گرمی کی وجہ سے ہوٹ پگھل کے اوپر کا ہوٹ پیشانی تک چڑھ جائے گا اور نیچے کا ہوٹ حلق تک اتر جائے گا. ابھی منہ میں پانی جانے سے پہلے اتنا زیادہ بھاپ والا ہوگا، کیونکہ اس دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ آگ میں بوائل کیا ہوا ہوگا، اس کا پاور جو ہے بہت زیادہ ہوگا، اور مجبوری کی وجہ سے وہ کھانے میں وہ زخم ایسا پھنسا ہوا ہوگا کہ اس کا نکالنا مشکل، کسی طریقے سے نکلنا ہی نکلنا ہے اس کو، تو وہ اس گرم کھولتے ہوئے پانی کو ہی ڈال دے گا اپنے حلق میں، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کا یہ کتنا گرم ہے، لیکن بے چینی میں وہ ڈال دے گا. جب بے چینی میں وہ گرم پانی ڈال دیں گے وہ، تو وہ کھانے کو تو پگھلا دے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پورے حلق کو پگھلا دے گا اور آنتوں کو پگھلا دے گا، اور آنتیں پگھل کر پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گے. یہ فرمایا جا رہا ہے فشاربون علیہ من الحمیم، جب اس زقوم کے کھانے کے بعد میں پانی مانگیں گے تو وہ حمیم پلا دیا جائے گا کھولتے ہوئے پانی، اور پھر اس پانی کو بھی وہ گدھوں کی طرح پئیں گے. فشاربون شرب الحیم، جیسے گدھا پیاسا ہو کر کھینچتا ہے ایسے وہ کھینچے گا. اور پھر یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو میزبانی ہونے والی ہے، تمہارے ساتھ جو ضیافت ہونے والی ہے وہ ایسی ہونے والی. کچھ عمل ایسے ہیں انسانی زندگی میں اعمال کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ انجام لانے والے ہیں سامنے. آگ میں ڈال دیا جائے گا, آگ میں بند کر دیا جائے گا, اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ, اور آگ کا تابوت ہوگا, صندوق ہوگا جس کے اندر بند کر دیا جائے گا آدمی. یہ نہیں کہ اس کا نچلے کا حصہ صرف گرم ہے یا اس کے اندر خالی اوون کی طرح سے کچھ آگ ہے, نہیں, اوپر گرم نیچے گرم دائیں گرم بائیں گرم, آگ ہی کا بنا ہوا صندوق ہے, اس کے اندر بند کر دیا جائے گا. اچھا موت نہیں آئے گی, آدمی جل جائے گا موت نہیں آئے گی. جیسے جل کے کوئلہ ہو جائے گا تو پھر اس کے جسم کو دوبارہ سے ہی سالم کر دیا جائے گا اور جسم کو جلنے کے قابل کیا جائے گا. چھوٹا موٹا جسم ہوگا تو وہ تو بھسم ہو جائے گا ایک سیکنڈ کے اندر, یہ جو باڈی ہوگی اس کو بڑھا دیا جائے گا اور اتنا بڑھایا جائے گا اس کو کہ جہنمی کا ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا, ایک داڑھ, ایسے 32 دانت ہوں گے. اس کے حساب سے منہ ہوگا, اس کے حساب سے شولڈر ہوگا, اس کے حساب سے باڈی ہوگی, ہاتھ پیر ہوں گے. وہ جہنم میں جانے کے قابل ہو, پھر وہ جھلس جاتا ہے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جہنم ہے کیا, خالی جو اس کے شرارے ہیں, چنگاریاں جو اس میں سے نکلتی ہیں وہ ایسی ہیں جیسے سرخ اونٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے. اس کے انگاروں کا تو کہنا ہی کیا کہ وہ کتنے بڑے بڑے انگارے ہیں دہکتے ہوئے, اس کے اندر سے نکلنے ہوئے جو شرارے ہیں چنگاریاں ہیں وہ چنگاریاں یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے ہیں, سرخ اونٹوں جیسے ہیں. آگ کا, گرم پانی کا, زخموں کے دھوون کا, انسانوں کے جسم انتہائی سڑ جائیں گے, گل جائیں گے اور ان سے پیپ رسنے لگے گا اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ پینا ہے تو اس کو پیو. سڑاند ہے اس میں, بدبو ہے اس میں, کڑواپن ہوگا اس میں, انتہائی بدمزہ ہو نا, آدمی پیپ کو منہ لگا سکتا ہے لیکن پینا پڑے گا. وہاں سانپ ہیں, میلوں لمبے سانپ, بچھو ہیں, حضور نے فرمایا کہ خچروں جیسے بچھو ہیں. وہاں کا بچھو بارش ڈیڑھ بارش کا نہیں ہوگا, وہ خچروں اور گدھوں جیسے بچھو ہیں اور سانپ پنجے والے ہیں. اگر ایک پھنکار وہ زمین پہ مار دے تو قیامت تک گھاس نہیں اگ سکتی, اتنے زہریلے ہیں پوری زمین پر. ایک پھنکار صرف مار دے تو قیامت تک زمین پہ کہیں بھی گھاس نہیں اگے گی اور پوری زمین اتنی متاثر ہو جائے گی کسی ایک سانپ کے پھنکار سے. اس قسم کی چیزیں ہیں. جب ڈراوا جس چیز سے ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں جو عمل ہے وہ آسان مت سمجھو اس بات کو کہ کوئی بھی عمل ہے چلتا ہے, کوئی بھی عمل ہے چلتا ہے, جو چاہے دیکھ لو, جو چاہے بولو, جو چاہے سنو, جو چاہے کرو, جو چاہے سوچو, جو چاہے پلاننگ کرو. نہیں, ہر ہر قدم پہ پھونک کے یہ دیکھو کہ آخرت میں میرے اس عمل کا نقصان تو نہیں ہے, اور یہ معلوم ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے, اور کسی چیز سے نہیں معلوم کر سکتے. کسی اور چیز سے دریافت ہونے والی بات ہوتی نہیں ہے, وحی کے علم سے ہی جانا جا سکتا ہے کہ وہ کیا نقصان والا پہلو ہے. عقیدے میں اگر گڑبڑ ہے تو ایسے نقصان, عمل میں اگر گڑبڑ ہے تو ایسے نقصان, اخلاق میں اگر گڑبڑ ہے تو ایسا نقصان, معاشرت میں اگر کلچر ہے, کلچر میں اگر گڑبڑ ہے تو ایسا نقصان. مختلف قسموں کے مختلف اعمال ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں یہ ڈیٹیل اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کر آئے ہیں. ایسی جگہ 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 قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اور جب ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا فوج در فوج شکل کے اندر تو ان کو کہا جائے گا کہ ٹھہرو, ذرا ان سے پوچھیں گے, وقفوہم انہم مسئولون, ذرا ٹھہراؤ ان کو, بات کرنی ہے ان سے, ما لکم لا تناصرون, کیا ہوا آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے, ایک دوسرے کا سپورٹ کیوں نہیں کرتے. دنیا میں تم ہمارے دین کے خلاف, ہمارے مذہب کے خلاف بڑا ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے تھے. بل ہم الیوم مستسلمون, آج وہ سرنڈر ہے, گردن نیچے جھکائے ہوئے ہیں, آنکھیں اٹھ نہیں پا رہی ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, کانپ رہے ہیں اور زنجیروں میں انہیں باندھا ہوا ہے, توک ان کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور 70 گز زنجیروں کے اندر, جو وہاں کے 70 گز ویسی زنجیروں کے اندر جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کھینچ کے لے جاؤ ان کو, ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ, ان کو منہ کے بل کھینچو, ان کو ان کا منہ زمین کی طرف کر کے ان کو گھسیٹو اور سارے انسانوں کو دیکھنے دو کہ دیکھو اللہ کی مخالفت کیا چیز ہوتی ہے, اپنے پیدا کرنے والے کی مخالفت کیا چیز ہوتی ہے, اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کیا چیز ہوتی ہے. دیکھو زخ چکو مزہ, انکا انت العزیز الکریم, دنیا میں بڑے باعزت بنتے تھے نا, یہ کہا جائے گا. آپ تو عزیز تھے، آپ تو کریم تھے، آپ تو بڑا، آپ کا بڑا مقام تھا، آپ کی بڑی پوزیشن تھی۔ چکھی آج مجاز کا، ذوق ان کانت العزیز الکریم، ان نہادہ ماکن تم بھی تم ترون، جس میں تمہیں شک تھا نا، یہ وہ چیز ہے، اس میں بال برابر فرق نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صادق المصدوق کی بات ہے، جو چیز ہے اور جو خود حضور نے سرکار نے اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے باضابطہ، اور دیکھنا کوئی ضروری نہیں تھا، چونکہ آپ کے پاس جو وحی آئی وہ اللہ کا علم آیا تھا، لیکن آپ کو دکھایا بھی گیا ہے، اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی دکھایا گیا ہے، معراج میں لے جا کے، دنیا سے جانے کے بعد تو سبھی دیکھنے والے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ڈرایا جاتا ہے کہ انسانوں کو ڈرا دو، قم فاندر، لوگوں کو ڈرا دو، وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، لوگوں کو ڈرا دو جس دن اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، پروردگار تھوڑا سا وقت دے دیجئے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، آپ کی دعوت ہم تک آتی تھی ہم کیئر نہیں کرتے تھے، آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیجئے، اب تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور ہم آپ کے پیغمبروں کی پوری پوری غلامی کر ڈالیں گے۔ نتبع الرسل، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم قسمیں کھا کے نہیں کہا کرتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں ہے، تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہاری پوزیشن بہت اچھی ہے، تم بڑے مزے کے اندر ہو۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، اور تم ایسے علاقوں میں، ایسے مکانات میں رہ چکے ہو جو تم سے پہلے لوگ وہاں رہ کر ظلم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، ظلم سے مراد گناہ ہے، عیاشی کی، بدماشی کی زندگی گزارتے تھے، گناہوں کی زندگی گزارتے تھے، تم ان علاقوں میں رہ چکے ہو۔ وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور ان کے ساتھ ہم نے جو کیا تھا دنیا میں وہ تمہارے سامنے ہم نے رکھا تھا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم نوح ہے، قوم فرعون ہے، فلاں فلاں قوم، ایکا ہے، قوم لوط ہے، یہ جتنے ایسی قومیں گزری ہیں جن کو بیان فرمایا اللہ پاک نے۔ وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، اور پھر ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کی، جن واقعات کو تم نے نہیں دیکھا تھا ان واقعات کو ہم نے سنایا ہے تم کو، جس انجام کو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اس انجام سے ہم نے واقف کرایا ہے تم کو۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، یہ جو دشمن تھے، مذہب کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، بڑی چالیں چلتے تھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کی چال تھی، یہ اپنی چال چلتے تھے، اللہ کے پاس اپنی تدبیر۔ وہ ان کا نا مکروہم لتزول منہ الجبال، اگرچہ کہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، پچاس پچاس سال کی پلاننگ، سو سو سال کی پلاننگ، ایسی دور دور کی پلاننگ کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ کس کا ہاتھ پیچھے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کا خون بہ جائے اور پتا بھی نہ چلے کیا ہو، اور لوگوں کی طرف سے کوئی ملامت بھی نہیں، اور کوئی بلکہ اور کریڈٹ ملتا ہے ان کو، نمبر دیے جاتے ہیں، شاباشی دی جاتی ہے کہ کیا صاحب تم نے کارنامہ کر دیا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، تم اپنے پروردگار سے کہ کیے ہوئے وعدوں کو خلاف کرنے والا مت سمجھنا، جو اللہ نے وعدے اور وعید سنائے ہیں اس کی خلاف ورزی ہونے والی نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے، انتقام والا ہے، صفت انتقام ان کی ایک صفت ہے، المنتقم ان کی صفت ہے، کوئی آدمی ان کو انتقام سے روک نہیں سکتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی، جس دن آسمان بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سارے ایک اللہ کے سامنے سامنے رکھ دیے جائیں گے جو غالب ہے، جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، دیکھیں گے اس دن مجرموں کو کہ اپنے گردن جھکائے ہوئے ہیں اور ان کو لائن سے یہاں سے وہاں تک کھڑا کر دیا گیا ہے ایک جگہ پر۔ سرابیلهم من قطران، تیزاب کے پاجامے پہنائے جائیں گے، قطران کے پاجامے ان کو پہنائے جائیں گے رب کے سامنے کھڑے کر۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب ایسے پاجامے پہنائے جائیں گے تو کیا حال ہوگا ان کا۔ وتغشى وجوههم النار، اور ان کے چہروں پہ آگ لپٹی ہوئی ہوگی۔ یجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اللہ یہ اس لیے ایسا کرنے والا ہے کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ اس کو دے دے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کا یہ بدل بننے والا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ پاک بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو پیغام ہے، پہنچا دینے کی چیز ہے۔ ولینذروا بھی، اور ڈرا دینے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو جو چلنا ہے چلے، جس کو جیسے رہنا ہے رہے، مگر اس کو ڈرا دیا جا رہا ہے کہ ولی انذروا بھی ولی علموا انما هو الہ واحد, اور یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ الہ واحد ہے, اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ولی یذکر اولو الالباب, اور یہ اس لیے ہے تاکہ جو عقل مند ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیں. تو مجازات کے پہلوؤں میں سے جو نقصان کا پہلو انسانوں کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے اس سے تفصیل سے قرآن پاک میں جگہ جگہ بحث کی جاتی ہے اور اس کو بتایا گیا ہے, اتنے انداز سے بتایا گیا اگر کوئی آدمی پورے ڈیٹیل کو بار بار پڑھتا رہے, بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتے رہے وہ چیز, تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ توبہ نہ کرے. وہ سوچے بغیر رہ نہیں سکتا کہ بھائی یہ انجام سے تو میں نمٹ نہیں سکتا ہوں, اور اس انجام سے میں میرے ہاتھ میں اس کی جو شکل ہے وہ یہی ہے کہ میں اس انجام والے عملوں سے اپنے آپ کو بچاؤں, اس انجام والی زندگی سے اپنے کو بچاؤں, اس انجام والے اخلاق سے اپنے کو بچاؤں, اس انجام والے کلچر سے اپنے کو بچاؤں, عادتوں سے اپنے کو بچاؤں, یہی سوچ سکتا ہے. اتنا زیادہ قرآن پاک کو اسی لیے بار بار پڑھایا جاتا ہے, مثانی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دہرائی جانے والی چیز ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے شروع کیا ایک جگہ بحث آ گئی پورا قرآن پاک ختم ہونے تک پھر نہیں آئے گی, ویسا نہیں ہوتا. یہ تھوڑے صفحوں کے بعد پھر آ جائے گا, یہ مضمون چند صفحات کے بعد پھر آ جائے گا, پور پارے کے بعد پھر آ جائے گا, آدھے پارے کے بعد پھر آ جائے گا, ایک پارے کے بعد پھر آ جائے گا. وہ اسی لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اتنا لمبا قرآن پاک پورا ایک آدمی شروع کرے اور ختم کرے تو اس سے پہلے اس ایک ذہن میں اس کی بات آئی تھی پھر چھ مہینے کے بعد اس کے کان میں یہ بات پڑے گی, نہیں. اگر قرآن شریف کوئی آدمی پڑھتا ہے تو کنٹینیو برابر اس مضمون سے اس کو واقفیت ہوتی چلی جائے گی اور ڈر آ جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا عبادی فتقون, ہے میرے بندے ڈر جاؤ. ان اللہ یخوفکم, اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے, اور جس چیز سے ڈرا رہا ہے وہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ڈرا رہا ہے, وہ ایک حقیقت ہے, وہ ایک ریالٹی ہے, تمہیں اس سے بچنا ہی ہے. اور بچنے کا سامان ہم نے تمہارے لیے دیا ہوا ہے اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اور وہ دین ہے, اسلام ہے, حلال حرام کی تفصیلات ہیں, جائز ناجائز کی تفصیلات ہیں. بس چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو, عزت ملتی ہو عزت نہیں ملتی ہو, لوگ پسند کرتے ہوں لوگ ناپسند کرتے ہوں, لوگوں میں آدمی محبوب رہتا ہو یا لوگوں میں نکو بن کے رہ جاتا ہو, لوگوں کو اس کا اپنا سرکل بن پاتا ہو یا وہ اکیلا تنہا رہ جاتا ہو, ایسے آدمی کو ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی, کیونکہ اس کو اپنی دیکھنے کا ہے کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے. فرمایا کہ جب اس طرح کا انجام سامنے آنے والا ہے تو آدمی اپنی اولاد کو آفر کر دے گا کہ میری اولاد کو اس میں ڈال دو مجھے چھوڑ دو. آدمی اپنی بیوی کو آفر کرے گا کہ میری بیوی کو میرے بدلے میں لے لو اور اس کو عذاب میں ڈال دو مجھے چھوڑ دو. اپنے پوری فیملی کا آفر کرے گا کہ میرے سارے بچے بچوں کو لے لو اس کے واسطے, میرے پورے گھر بار کو لے لو, میرے پورے تعلقات والوں کو لے لو. اللہ فرمانے کلا, ایسا ہونے والا نہیں, تمہاری سزا تم کو دی جائے گی دوسرے کو نہیں دی جانے والی. اور آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مزید کوئی نیا حق اپنا نکال دے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے سے پوچھنے لگ جائے. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابی و صاحبتی و بنی, سب سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی, ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو دوسرے سے اس کو بالکل بے پرواہ کر دے گی, غافل کر دے گی. اس کے مجازات کا سسٹم ہے یہ. تو مجازات میں اچھے مجازات کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا, اچھے بدلے کو بھی, کہ تمہیں اگر تم ہماری موافقت کے ساتھ زندگی گزار لیے, تھوڑا سا مجاہدہ کر لیے, تھوڑا سا اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں راضی صبر سے راضی ہو گئے جو کچھ حالات پیش آئے اس میں, اور ہماری موافقت کرتے رہے, اس کا انجام کتنا اچھا آنے والا ہے, کیسے اس کے ساتھ تمہارے ساتھ بہتر سلوک ہونے والا ہے. وہ تفصیلات بھی اتنی ہی تفصیل سے ہیں, اس سے بھی زیادہ تفصیل سے ہیں, کیونکہ رحم کا پہلو غالب ہے اللہ کے پاس, اس لیے وہ رحم والی تفصیلات اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں ہیں. لیکن اصل انسان کو کہاں پہلے یہ ترجیح دی گئی ہے کہ تو بچ جا پہلے, اس کے بعد میں جو تجھے ملنا ہے مل جائے گا, چونکہ وہاں تین انجام نہیں ہے, دو ہی انجام ہے, یا اچھا انجام ہے اچھے لوگوں کے ساتھ کا ہے یا برے لوگوں کے ساتھ کا ہے, درمیان کا نہیں ہے. اس لیے ترجیح کس کی ہے کہ بچ جا پہلے. اس لیے فرمایا فمن زحزح عن النار, جو آگ سے بچا دیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تحقیق کے وہ کامیاب ہو. ام الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اس لیے میرے بھائیوں, رمضان کے اس مبارک موقع پر جب بار بار قرآن پڑھا جاتا ہے, بار بار قرآن سنا جاتا ہے, تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے, خوب اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارے دوران میں لے آتے ہیں, اس کو کسی نہ کسی شکل کے اندر سنا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے, تو اس کی جو زندگی ہے اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں, جو حقائق ہیں, ان کے مطابق اپنا مائنڈ بنا لینا. سب سے پہلے آدمی اپنا مائنڈ بناتا ہے, ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ ہاں مجھے ایسا رہنا ہے, ہاں مجھے یہ کرنا ہے, ہمت سے کام لینا, نفس کی مخالفت کے لیے آمادہ ہونا, شیطان کی مخالفت کے لیے آمادہ ہونا, بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہونا. کیسی بری عادت پڑی ہوئی ہے پہلے سے, اس کو تو چھوڑنا ہے کسی طریقے پر. جب پتا چل جاتا ہے کہ کینسر ہونے والا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا, جب پتا چل جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا, اور تھوڑا سا مزہ بھی چکھ لیتا ہے آدمی تو کیسے چھوڑ دیتا ہے. برس ہاں برس کی ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے, ابھی انہوں نے 40 سال یا 25 سال کچھ کہے جب سے وہ اسموکنگ کر رہے تھے, بس ہارٹ اٹیک ہوا, ایسا تکلیف ہوئی کہ اس کے ڈر کے مارے جو چھوڑا ہے تو چھوٹی گئی وہ چیز. ایسے یہ چیزیں ہیں کہ جن بری عادتوں میں ہم پھنس گئے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے نہیں ہونی چاہیے مگر کر رہے ہیں, یہ گناہ ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم مبتلا ہیں, نفس و شیطان سے ہارے ہوئے ہیں. اور کوئی ہم اللہ سے سرکشی کرنا نہیں چاہتے, کوئی کہ اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے, اللہ کے نبی کی جان بوجھ کر دشمنی نہیں کرنا چاہتا کوئی مسلمان, لیکن اس کے عمل میں وہ چیز آ گئی. اب اللہ معاف کرے کس طریقے سے آ گئی, بہت لمبی چوڑی بحث ہے, وہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے نکلنے کا راستہ نکالنا ہے. اس کے واسطے مائنڈ بنانا ہے پہلے کہ نہیں بھائی مجھے تو اپنے اسلام کے مطابق زندگی بنانی ہے, اسلام کے مطابق میرا ظاہر بن جائے پورا, اسلام کے مطابق میرا باطن بن جائے, اندرون بن جائے, اور بالکل صحیح اسلام کے مطابق بنے, اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والوں سے جان کر واقف ہو کر آدمی ڈیسائیڈ کرے کہ اس کے مطابق مجھے اپنے قول و عمل کو لے کر آنا ہے. حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں, آپ کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں. آپ نے جو مجازات کا سسٹم بیان فرمایا ہے, اے اللہ نیکی کا انجام نیک اور برائی کا انجام برا, اور اچھے برے انجام کی جو تفصیلات آپ نے بتائی ہے پروردگار, ہم اس پر یقین کرتے ہیں, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. آپ نے بالکل سچ فرمایا, آپ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا. اے اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں. آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے. مولا اس کی کسی عذاب کو سہنے کی ہمت اور صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. پروردگار ہم کتنے ہی بدعمل ہیں, گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں, اور آپ معاف کرنے پر قادر ہیں, اور آپ ہی معاف کر سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. آپ ہی برے انجام سے ہمیں بچا سکتے ہیں, ہمارے بدعملیوں کی نحوست سے بچا سکتے ہیں. اے پاک پروردگار ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے, ہم سب کو عذاب سے بچا دیجئے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی بچائیے, اور میدان حشر کے عذاب سے بھی بچائیے, اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے عذاب سے بھی بچائیے. اے اللہ ہمیں بھی بچائیے, ہماری اولادوں کو بھی بچائیے. اے اللہ ہمیں بھی بچائیے, ہمارے خاندان والوں کو بھی بچائیے, ہمارے بڑوں کو, چھوٹوں کو, ہماری مردوں کو, ہمارے مردوں کو, ہماری عورتوں کو, پروردگار سب کو جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے. اے اللہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے, اور اس کی بیس پر ہمارے عملوں کو صحیح کرنے کی ہمت اور توفیق ہمیں فرما دیجئے. اے اللہ اپنے مبارک دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائیے. اے اللہ دعوت کی محنت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ دین کا ماحول بنانے کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے, ماحول بنا دیجئے, اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے, اور پوری امت مسلمہ کو دین کی طرف متوجہ فرما دیجئے. پوری امت مسلمہ پر آنے والے حالات میں اس کے اسباب حقیقی کی طرف ان کا ذہن متوجہ فرما دیجئے کہ اس کے کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات ہیں, تاکہ یہ امت پھر اپنے دین کی طرف متوجہ ہو جائے, اور اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے والی ہو جائے, اور اپنی زندگی میں اتارنے والی ہو جائے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.